काफी हद तक सीख चुके हैं। पिछला जो हमारा अकीदा हमने सीखा था वो था आठवां अकीदा, जिसमें ये बयान हुआ कि इंसान जब मरता है तो फिर उसके लिए कब्र में सवाल और जवाब होते हैं। तो सवाल और जवाब के हालात हमने सीखे उसमें कि कब्र में जब इंसान को लिटा दिया जाता है और फिर जब उसके अहबाब उसको छोड़ करके दूर चले जाते हैं, दरवाजा खुला रख लें, जब दूर छोड़ करके चले जाते हैं उसके बाद उसके पास कुछ फरिश्ते आते हैं और दो फरिश्ते उसको सवाल करते हैं और तीन मशहूर सवाल सबको पता है वो तीन सवाल क्या है, वो तीन मशहूर सवाल करते हैं और फिर उन तीनों सवालों के जवाब इंसान अपने ईमान के हिसाब से देता है। जो उसका ईमान दुनिया में रहा होता है उसी तरह वो जवाब देता है। हालांकि कयामत में और कयामत के बाद इंसान को, बल्कि मरते ही इंसान को पता चल जाता है कि वो हक पे था या बातिल के रास्ते पे था, क्योंकि जब इंसान मरता है मौत का वक्त जब आता है तो फरिश्तों को देखता है। अगर काफिर होता है तो फरिश्तों को देखते ही पहचान जाता है कि अब अजाब का वक्त शुरू हो गया और तकलीफ का वक्त शुरू हो गया, और वो जिन चीजों की माज अल्लाह पूजा करता था या कुफर में मुब्तला था वो बहुत ही उसका गलत अंजाम उसका हुआ, और कब्र में जाते ही उसको पता चल जाता है कि उसके लिए क्या होना है। यानी उसको ये महसूस हो जाता है कि गोया वो कामयाब है या वो नाकाम है, और बहुत सारी चीजों का उसको इल्म हासिल हो जाता है, बहुत सारी चीजों का उसको इल्म हासिल हो जाता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अपने फरिश्तों को भेजता है जब उसे सवाल करने के लिए, तो उस वक्त वो वही जवाब देता है जो उसने दुनिया में किया होता है। ये नहीं कि अगर दुनिया में उसने मंदिरों में घंटे बजाए हैं या मंदिरों में जा करके बुतों की पूजा की है तो मौत के वक्त उसको एहसास हो गया, पता चल गया कि अजाब के फरिश्ते आए, तो अब कब्र में वो कह दे कि भाई मेरा रब तो अल्लाह है, ये वो जवाब नहीं दे सकेगा, ये वो जवाब नहीं दे सकेगा, और वो कहेगा मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। और मुनाफिक जो होगा, हालांकि दुनिया में कलमा भी पढ़ता होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह भी कहता होगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी कहता होगा, नमाज भी पढ़ता होगा, रोजी भी रखता होगा, हज भी करता होगा, ज़कात भी देता होगा, दुरूद भी पढ़ता होगा, लेकिन चूंकि उसके दिल में ईमान नहीं था तो कब्र में जाएगा तो ये सब भूल जाएगा, कब्र में जाएगा तो सब भूल जाएगा, करीब आ जाएगा, ताकि दूसरे लोग आए तो फिर पीछे बैठ गए, जो कब्र में जाएगा तो सब भूल जाएगा, उसको याद नहीं रहेगा, वो कहेगा हा हो हा हो ला अदरी, हाय हाय अफसोस मुझे याद नहीं है, मुझे पता नहीं है, मैं तो वही कह देता था जो लोगों से सुना करता था, मैं उसी चीज को दोहरा देता था जो लोगों से सुना करता था। तो मोमिन जो होगा वो अल्हम्दुलिल्लाह तीनों सवालों के सही जवाब दे देगा। अब वहां पर तीन जो सवाल होंगे उन तीनों सवालों की तरतीब ये है कि पहला सवाल होगा मन रब का, कि तेरा रब कौन है, ये नहीं हुआ तेरा रब कौन था, तेरा रब कौन है, तो वो मोमिन जो होगा वो जवाब देगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह तबारक व तआला है। तो तौहीद तो इसी का नाम है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को एक मानना और उसी की इबादत करना, उसी की परस्तिश करना। लेकिन जब उसने तौहीद का, अल्लाह रब्बुल इज्जत का अपने रब होने का इकरार कर लिया कि मेरा रब अल्लाह तबारक व तआला है, तो फिर फरिश्तों को क्या जरूरत है उसके आगे पूछने, फरिश्तों को क्या हाजत है उसके बाद सवाल करने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे बददीन यही कहते हैं अल्लाह को मानो, कुछ और चीज मानने की जरूरत नहीं है, अल्लाह को मानो किसी और को मानने की जरूरत नहीं है, मान अल्लाह ये ऐसा कहना अल्लाह के हुक्म के खिलाफ है। तो हम यही कहते हैं कि अल्लाह ही को खुदा मानो, लेकिन कयामत को कयामत मानो, जन्नत को जन्नत मानो, दोजख को दोजख मानो, अल्लाह की किताब को अल्लाह की किताब मानो, कब्र के अजाब को कब्र के अजाब को हक मानो, कयामत के दिन को सच्चा मानो, अल्लाह के रसूलों को अल्लाह का रसूल मानो, अल्लाह के नबियों को नबी मानो, इस तरह जो चीज अल्लाह ने कही है मानो, उसको मानना चाहिए। जो ये बेवकूफ़ कहते हैं कि कुछ और मानने की जरूरत नहीं है, क्या वो दूसरे सवाल का जवाब नहीं देंगे और फिर उसके बाद तीसरे सवाल का जवाब नहीं देंगे, सबको देना पड़ेगा, تو دوسرا سوال ہوگا, دوسرا سوال ہوگا ما دینک, تیرا دین کیا ہے, تیرا دین کیا ہے. تو اگر مومن ہوگا تو وہ جواب دے گا دینی الاسلام, دینی الاسلام. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی توحید پرست ہو, اگر کوئی توحید پرست ہو لیکن اسلام میں داخل نہ ہو, جان بوجھ کر کے اسلام میں داخل نہ ہو, تب بھی اس کا توحید کام نہیں آئے گا. جس طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہودی بھی توحید پرست ہیں, نصرانی بھی توحید پرست ہیں, تو وہ ایمان والے ہوئے. نہیں نہیں, وہ سب کافر ہیں, حالانکہ وہ اصل میں توحید پرست بھی نہیں ہیں, وہ تو تین تین خدا دو دو خدا کو معاذ اللہ مانتے ہیں, اس کے اندر تفصیل بہت ہے. لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھ دینا ضروری ہے, آگے پڑھنا ضروری نہیں ہے, اور جو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور چیز کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے, تو پھر وہ یہ بتائیں کہ قبر میں سوال یہ دوسرا کیوں ہوگا. دوسرا سوال ہوگا کہ ما دینوں کا, تیرا دین کیا ہے, کہیں تو یہودی تھا یا نصرانی تھا یا کوئی اور تھا, تجھ پہ اسلام پیش کیا گیا تھا تو تُو نے اسلام قبول کیا یا نہیں کیا. تو قرآن تو ارشاد فرماتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام, کہ دین تو صرف اور صرف اللہ کے نزدیک اسلام ہے. اور دوسری آیت کریمہ میں آتا ہے کہ اللہ کے یہاں صرف اور صرف اسلام کو قبول کیا جائے گا, کوئی اور دین کوئی لے کر کے آیا تو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا, قرآن پاک کی آیت. تو دوسرا سوال یہ ہوگا کہ ما دینک, تو مومن عرض کرے گا, جواب دے گا دینی الاسلام, کہ میرا دین اسلام ہے. تو جس کا دین اسلام نہیں ہے وہ یہاں پر ناکام ہو جائے گا, فیل ہو جائے گا. پھر تیسرا سوال ہوگا, آپ سوچئے کہ جو آدمی کہے کہ بھائی مسلمان ہونا ضروری ہے اور توحید کی بات مان لی اور اسلام میں داخل ہو گیا, اتنا ہی کہے کہتے میں مسلمان, اس کے علاوہ کچھ نہیں, تو پھر تیسرا سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے, تیسرا سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے. اور تیسرا سوال یہ ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبر انور میں تشریف لائیں گے یا دور سے دکھا دیے جائیں گے قبر میں لیٹنے والے کو, فلاں جگہ بیٹھے ہوئے ان کا چہرہ انور جو ہے نظر آئے گا, اور مومنوں کے بارے میں تو یہ ہے کہ مومن کی قبر کے اندر تشریف لائے گا. امام علیہ سنت اسی ارشاد فرماتے ہیں کہ موت تو آتے ہی آئے گی, قیامت تو یہ ہے کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا. موت تو آتے ہی آئے گی, قیامت تو یہ ہے کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا. کہ موت جو ہے اس کو گلے لگانے کو جی چاہتا ہے, لیکن ہمیں تو منع کیا گیا نا کہ اپنے آپ کو مت مار ڈالو, خودکشی نہ کرو. اگر خودکشی جائز ہوتی, معاذ اللہ جائز تو نہیں ہے, تو اعلیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں مرنے کا انتظار کرنا پڑے گا حضور کی دیدار کے, مرنے کا انتظار کرنا پڑے گا دیدار کرنے کے لیے. تو یہ جو انتظار ہے یہی قیامت ہے, یہ جو انتظار ہے کہ حضور کا دیدار نہیں ہو رہا دنیا میں اور قیامت قبر جانے کے بعد دیدار ہوگا, قیامت یہ ہے. موت تو آتے ہی آئے گی, مطلب یہ جو ڈسٹینس ہے, یہ جو ٹائم فیکٹر ہے بیچ میں اتنا بڑا جو ہے انتظار کا, موت تو آتے ہی آئے گی, قیامت تو یہ ہے کہ انتظار کرنا پڑے گا آپ کی دیدار کے لیے, کہ موت آ جائے قبر میں جائے جب حضور کا دیدار ہو. بار کیا, تو قبر میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا تو اس وقت پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل, کہ اے بندے تو بتا کہ تو اس شخصیت کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی صرف توحید ماننا ضروری ہے, اور بلکہ اس علاقے میں تو صرف لا الہ الا اللہ پڑھ کے بند کر دیتے, آگے پڑھتے ہی نہیں, معاذ اللہ جیسے محمد رسول اللہ پڑھ دیں گے صلی اللہ تعالی وسلم, تو جیسے معاذ اللہ توحید میں فرق آ جائے گا. بھائی توحید میں فرق نہیں آئے گا, بلکہ توحید پر اور قوت آ جائے گی, یہ کہ ہم اسی خدا کو ایک مانتے ہیں, اسی خدا کی پوجا کرتے ہیں جس خدا کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں سچی طور پہ سکھایا, تو اس توحید پر ہمارا ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے. تو محمد رسول اللہ کیے کہے بغیر انسان کا ایمان جو ہے وہ مکمل نہیں, بلکہ ایمان میں داخل ہی نہیں ہوا جب تک کہ اس نے محمد رسول اللہ نہ کہا. تو جب اسے پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل, تو پھر غور کرے, ہم دنیا میں اس محبوب رب العالمین کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے, کیا کہا کرتے تھے؟ تو جو کافر ہوں گے وہ تو حضور کو رسول ہی نہیں مانتے. بھائی یہ گھنٹی کیوں بجا رہے بار بار, دروازہ کھلا ہے کہ نہیں؟ ان سے کہہ دو بھائی گھنٹی آنا بجائے دروازہ کھلا اسی طرح. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم تو وہ لوگ مانتے ہیں, کہتے ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا. لیکن منافق جس نے کلمہ پڑھا ہوگا, محمد رسول اللہ کہا ہوگا دنیا میں, لیکن اس کے دل میں محمد رسول اللہ کی محبت نہ ہوگی, تو اس دن وہ کہے گا کہ ہا ہو ہا ہو لا دی, ہائے ہائے افسوس مجھے کچھ نہیں پتا, میں ان کے بارے میں وہ کچھ کہہ دیتا تھا جو لوگ کہا کرتے تھے, اور مجھے وہ کہتے تھے میں ریپیٹ کر دیتا تھا, مجھے تو کچھ یاد, مجھے تو کچھ یاد. وہ لوگ سوچیں, غور کریں, خاص طور پہ ہمارے سنی احباب غور کریں کہ ہم حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں دنیا میں کیا کہتے ہیں. جو مومن ہوتا ہے حضور سے محبت کرتا ہے, وہ کہتا ہے یہ تو میرے آقا ہے, یہ میرے سرکار ہے, یہ میرے مولا ہے, یہ تمام دنیا کے سردار ہے, تمام خلق کے سردار ہے, رحمت للعالمین ہے, سید المرسلین ہے, شفیع المذنبین ہے, خاتم النبیین ہے. یہ عرض کرتا رہتا ہے نا دنیا میں, اور اس کی نعتیں پڑھتا ہے, ان کی تعریف کرتا رہتا ہے, اٹھتے بیٹھتے ان کی تعریف کرتا رہتا ہے. اور جو اسلام لا چکا, کلمہ پڑھ چکا, اس کے باوجود حضور کے نقص نکالتا ہے, حضور کے نقص نکالتا ہے, کہتا ہے ان کو علم غیب نہیں تھا, معاذ اللہ, ان کو پیٹ پیچھے کی کوئی خبر نہیں ہے, معاذ اللہ, اور کہتا تھا کہ قبر میں جا کے مٹی بن گئے, معاذ اللہ. تو وہ سوچے کہ قبر میں جا کے وہ کیا جواب دے گا, کیا ان باتوں کو ریپیٹ کرے گا قبر میں جا کر کے کہ میں حضور کے بارے میں یہ کہا کرتا تھا؟ یہ جرت ہے اس میں؟ نہیں ہے, یہ ہرگز وہ کہہ نہیں سکتا, اس لیے کہ وہاں تو منکر نکیر جو ہے وہ کھڑے ہوں گے جواب لکھنے کے لیے, اور وہاں کوئی کسی کی ضرورت ہی نہیں ہوگی ان کی ہیبت دیکھ کر کے کہ وہ الٹا جواب بھی دے سکے. تو جو لوگ دنیا میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں غلط شلط باتیں کرتے ہیں, ان کے عیب تلاش کرتے ہیں, وہ پشیمانی کرے, توبہ کرے, سوچیں اس بات پر کہ تیسرے سوال کا جواب کیسے دیں گے. تو آگے چلتے ہیں عقیدہ نمبر 9, اسی میں کہ برزخ کے جو حالات ہم پڑھے تھے اس میں عقیدہ نمبر 9 کہ عذاب قبر حق ہے, عذاب قبر حق ہے, یعنی قبر میں عذاب ہوگا. اس کے اوپر کافی تفصیل ہے, وہ انشاءاللہ پڑھتے ہیں آگے, جو لیے ہے پورا پیراگراف پڑھ کے پھر انشاءاللہ آگے جاتے ہیں. اور یوں ہی تنعیم قبر حق ہے, تنعیم مطلب نعمت پانا قبر میں حق ہے, اور دونوں جسم و روح دونوں پر ہیں, یعنی قبر میں عذاب بھی ہوتا ہے اور نعمت بھی ملتی ہے, اور یہ دونوں جسم اور روح دونوں پر ہیں. جیسا کہ اوپر گزرا, جسم اگرچہ گل جائے, جل جائے, خاک ہو جائے, مگر اس کی اجزائے اصلیہ قیامت تک باقی رہیں گے, وہ مورد عذاب و ثواب ہوں گے, اور انہیں پر روز قیامت دوبارہ ترکیب جسم فرمائی جائے گی. وہ کچھ ایسی باریک اجزاء ہیں ریڑھ کی ہڈی میں جس کو عجب الغم کہتے ہیں, کہ نہ کسی خوردبین سے نظر آ سکتے ہیں, نہ آگ انہیں جلا سکتی ہے, نہ زمین انہیں گلا سکتی ہے, وہی تخم جسم ہے. ولہذا روز قیامت روحوں کا عیادہ یعنی لوٹنا اسی جسم میں ہوگا, نہ جسم دیگر میں. بالائی زائد اجزاء کا گھٹنا بڑھنا جسم کو نہیں بدلتا, جیسے بچہ کتنا چھوٹا پیدا ہوتا ہے پھر کتنا بڑا ہو جاتا ہے, قوی ہیکل جوان بیماری میں گھل جاتا ہے اور حقیر رہ جاتا ہے, پھر نیا گوشت پوش آ کر مثل سابق ہو جاتا ہے. ان تبدیلیوں سے بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ شخص بدل گیا. یوں ہی روز قیامت کا عود یعنی پلٹنا ہے, وہی گوشت اور ہڈیاں یہ خاک یا راک ہو چکی ہوں گی, ان کے ذرے کہیں بھی ہو منتشر ہو گئے ہوں گے, تب رب عز و جل انہیں جمع فرما کر اس پہلی حیات پر لا کر انہیں پہلے اجزائے اصلیہ پر جو محفوظ ہیں ترکیب دے گا, اور ہر روح کو اسی جسم سابق میں بھیجے گا. اس کا نام حشر ہے. عذاب و تنعیم قبر کا انکار وہی کرے گا
جو گمراہ ہے. تو قبر میں جانے کے بعد کیا ہوتا ہے اور قبر کے اندر حالات کیا ہوتے ہیں اس کے بارے میں یہاں پر عقیدہ سکھا رہے ہیں کہ عذاب قبر حق ہے. پہلی بات یہ تو کچھ لوگ ماذا اللہ یہ انکار کرتے ہیں کہ عذاب قبر نہیں ہوگا, کہتے بھائی جو بھی عذاب ہوگا ماذا اللہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی عذاب ہوگا یا ثواب ہوگا وہ مرنے کے بعد قبر میں نہیں بلکہ قیامت میں شروع ہو جائے گا, بلکہ قیامت میں بھی نہیں جہنم میں جانے کے بعد یا جنت میں جانے کے بعد. وہ دلیل یہ دیتے ہیں ماذا اللہ کہ بھائی ہم جب بھی قبر کھودتے ہیں تو جسم تو سلگڑ جاتا ہے, جسم تو سڑ جاتا ہے گل جاتا ہے. وہاں کھودتے ہیں تو وہاں پر نہ جسم موجود ہوتا ہے نہ ہڈیاں موجود ہوتی ہیں, بلکہ ہڈیاں حالت بکھر چکی ہوتی ہیں, بلکہ بعض اوقات وہ کافور اور مسالے ڈال دیتے ہیں قبرستان میں تو ہڈیاں بھی گل جاتی ہیں چنڈی گل جاتی ہے. تو کہتے ہیں وہاں تو جسم بھی گل چکا ہوتا ہے, جب جسم ہے ہی نہیں, جسم ہے ہی نہیں تو عذاب کیا. یہ وہ لوگ پھر سوچے کہ جو یہ آیت کریمہ کیا انہوں نے نہیں پڑھی, ان اللہ علی کل شیء قدیر, ان اللہ علی کل شیء قدیر, کہ شیطان کے پاس جو ہے وہ ایک محفل سجی, اس نے اپنے دوسرے شیاطین کو بولا کہ بھائی آج تم نے کیا کیا, تم نے کیا کیا, تم نے کیا کیا بتاؤ. ایک بچہ ایک شیطان آیا کہ بھائی میں نے آج فلاں جگہ یہ کرا دیا, فلاں جگہ وہ کرا دیا, آج مرڈر کروا دی, یہ کرا دیا, وہ کرا دیا. اس میں سے ایک چھوٹا شیطان آیا, اس نے کہا کہ میں نے آج ایک بچے کو مدرسے جانے سے روک دیا, اس کو میں نے کھیل کود میں لگا دیا. تو اس کو بڑی شاباشی تھی, اس نے بڑی شاباشی تھی. باقی شیاطین نے کہا کہ بھائی ہم نے اتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے اور اس نے ایک چھوٹے سے بچے کو مدرسے جانے سے روک دیا, کھیل کود میں لگا دیا, یہ کون سا بڑا کام ہے؟ تو شیطان نے کہا اسی نے سب سے بڑا کام کیا, اس نے کسی ایک کو عالم دین بننے سے روک دیا, یہ بہت بڑا کام کیا, اس نے بہت بڑا کام کیا. چلو میں تم کو بتاتا ہوں کہ اس نے کتنا بڑا کام کیا, فرق کیا ہے. گیا مسجد کی طرف, فجر کا آخری وقت تھا, فجر کا آخری وقت تھا, مسجد میں گئے, دیکھا کہ ایک آدمی نماز پڑھ چکا ہے, تہجد سے آیا ہوا تھا, فجر کی نماز بھی پڑھ چکا ہے اور اب وہ انتظار کر رہا ہے اشراق کا کہ اشراق ہوگا تو اشراق بھی پڑھوں گا, تسبیح پھرا رہا ہے. اس کو جا کر کے سیدھا, حضرت میرے پاس ایک سوال ہے. میں کہا جی جی پوچھئے. تھے وہ صرف عابد, عالم نہیں تھے. وہ تھے کیا؟ عابد تھے, عالم نہیں تھے. تو کہا کہ میرے پاس ایک چھوٹی سی شیشی ہے, چھوٹی سی شیشی ہے, آپ یہ بتائیے کہ کیا اللہ تبارک و تعالی اس شیشی میں تمام زمین و آسمان و کائنات کو داخل کر سکتا ہے؟ اس چھوٹی سی شیشی میں اللہ تبارک و تعالی تمام زمین و آسمان تمام کائنات کو داخل کر سکتا ہے. وہ ہنسنے لگے, بیوقوف آدمی, یہ شیشی اتنی چھوٹی سی ہے, اس میں میری انگلی نہیں جا سکتی, تمام کائنات اس میں کیسے داخل ہو سکتی, تمام کائنات اس میں کیسے داخل ہو سکتی ہے؟ اس کو عقل نہیں ہے, اتنی چھوٹی سی شیشی میں اللہ تعالیٰ کیسے داخل کرے گا پورے آسمانوں کو, تمام کہکشاں کو اس میں کیسے داخل کرے گا؟ انہوں نے کہا حضرت بہت بہت شکریہ. شیطان نے کہا حضرت بہت بہت شکریہ, اور وہاں سے نکل پڑا. فجر کا آخری وقت ہے, مسجد سے باہر جا رہا ہے تو دیکھا ایک عالم دین مسجد میں دوڑتے ہوئے آ رہا ہے, مسجد میں دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں, دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں اور ان کی نماز کا وقت جا رہا ہے. تو ان کو روک کے کہتا ہے حضرت آپ سے سوال کر رہا ہے. میں کہا جلدی پوچھو, نماز کا وقت جا رہا ہے. لیکن وہ تھے عالم دین, انہوں نے پوری رات عبادت نہیں کی تھی, تھے وہ عالم دین لیکن پوری رات عبادت یعنی جو نماز اور اس طرح کا عبادت تھی اس میں انہوں نے ٹائم نہیں گزارا تھا. تو کہا جلدی پوچھ بھائی, میں نماز کا وقت جا رہا ہے. تو کہا کہ یہ بتائیے کہ یہ چھوٹی سی شیشی میرے ہاتھ میں ہے, اس میں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کائنات زمین و آسمان کہکشاں کو داخل فرما سکتا ہے؟ انہوں نے کہا لا حول ولا قوۃ الا باللہ, میرا رب اگر چاہے تو ایک باریک سی سوئی کی نوک میں تمام کائنات کو گزار سکتا ہے, تمام کائنات کو ایک باریک سی سوئی کی جو نوک ہوتی ہے, سوراخ ہوتا ہے, اس میں سے تمام کائنات کو گزار سکتا ہے. معلوم ہوتا ہے تو شیطان ہے, لاہور والا کوتا اللہ بلّہ پڑھ کر کے مسجد میں چلے گئے. ذرا دیکھا, اس عالم دین نے فوراً پہچان لیا کہ میں شیطان ہوں اور اپنا ایمان بچا گئے, اور وہ جو ہے اس نے نہیں پہچانا کہ میں شیطان ہوں, اور وہ معاذ اللہ کفر بگ گیا, اس کو پتا بھی نہیں, وہ کفر بگ گیا, اس کو اللہ کی قدرت پہ ایمان ہی نہیں, اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر ایمان ہی نہیں ہے. تو قرآن پاک میں بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کے مطلب اپنی مرضی جب ہوتی ہے تو کیا سے کیا نکال لیتے ہیں، لیکن جب عذاب قبر کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں عذاب قبر کیسے ہوگا، جسم تو گل گیا، جسم تو گل گیا، تو کیوں نہیں اسی آیت کے تحت جو ہے اس بات پر یقین رکھتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے.
عابد کا مطلب یہ سمجھا
جائے، عابد کا مطلب عبادت کرنے والا، صرف عبادت کرنے والا، اور عالم ہو اور عابد بھی ہو تو بڑی بات ہے، لیکن وہ آدمی صرف عبادت گزار تھا، عالم نہیں تھا. تو باہر کے عرض کرنا یہ تھا کہ عذاب قبر حق ہے. اس پر علماء کرام جو ہے وہ آیت کریمہ قرآن پاک کی پیش فرماتے ہیں. یہاں پر علامہ صاحب نے دلیل پیش کی ہے کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ فرعون کو جب سمندر میں غرق کیا گیا، سمندر میں غرق کر دیا گیا، تو پھر اس کی لاش کو واپس اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر سے باہر نکالا، سمندر سے باہر نکالا، اور پھر جو ہے قیامت کے دن تک اس کو ایک عبرت بنا کر کے کہا کہ ہم نے اس کو قیامت تک عبرت بنا کے رکھا ہے. اور اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مومن میں، جو میرا غالباً 24 پارے میں ہے، یوں ارشاد فرماتا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ ایک آگ ہے، النار مطلب آگ، بھڑکتی ہوئی آگ، یعرضون علیہا، اس پر یہ پیش کیے جاتے ہیں. کون پیش کیے جاتے ہیں؟ فرعون اور اس کے چیلے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر میں غرق کیا تھا، ان کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ النار یعرضون علیہا، آگ پر ان کو پیش کیا جاتا ہے، کب؟ غدوا وعشیا، صبح اور شام ان کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے، مطلب صبح ہوتی ہے تب ان کو آگ کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے، شام ہوتی ہے دوبارہ ان کو آگ پر ڈال دیا جاتا ہے. کن کو؟ فرعون کو اور اس کے لشکر والوں کو. یہ تو فرعون اور لشکر والے مر گئے کس میں؟ سمندر میں غرق، پانی میں غرق ہوئے، لیکن آگ پر پیش کیے جاتا ہے، آگ پر پیش کیے جاتے ہیں. تو ابھی اللہ انسان بتائے کہ بھائی جب جو آدمی پانی کے اندر غرق ہو کر کے مرا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ آگ پر کیسے پیش فرماتا ہے؟ تو ماننا پڑے گا ان اللہ علی کل شیء قدیر، عذاب قبر حق ہے، وہ جس طرح چاہے جس کو چاہے عذاب دے سکتا ہے. اور اس کے علاوہ یہاں پہ علماء فرماتے ہیں، چونکہ یہاں پر لکھا گیا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، اس کا مطلب کہ دنیا میں جب صبح ہوتی ہے اس وقت ان کو آگ کے اوپر پیش کیا جاتا ہے، واپس جب دنیا میں شام ہوتی ہے واپس ان کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے. اور اب تو قیامت ان تک آئی نہیں، تو مطلب ابھی سے ان پر یہ عذاب چل رہا ہے. اور قرآن پر، قرآن سے یہ ماشاء اللہ اس کی دلیل مل گئی کہ عذاب قبر حق ہے. بلکہ اس کے علاوہ اور بھی آیات کریمہ ملتی ہیں، لیکن یہ سب سے زیادہ وزن دار اور مضبوط آیات یہ ہے کہ جس پہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے. اس کے آگے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے پیش فرمائی کہ عذاب القبر حق. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ صحیح بخاری میں اس کی روایت موجود ہے، کتاب الجنائز. اور آگے ارشاد ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم ارشاد فرماتا ہے، ایوہ الناس استعیذوا باللہ من عذاب القبر فإن عذاب القبر حق. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا یہاں پر قول نقل فرمایا، یہ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے یہ، جس میں آپ کا ارشاد ہے کہ اے لوگو، اے انسانو، اے لوگو، اللہ سے پناہ چاہو. کس چیز کی پناہ؟ اللہ سے پناہ چاہو، عذاب قبر سے پناہ چاہو اللہ کی، کہ بے شک قبر کا عذاب حق ہے، یعنی قبر کا عذاب انسانوں کو ہوتا ہے. پھر آگے ایک اور حدیث کسی زمن میں جو ہے دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں، انما القبر روضۃ من ریاض الجنۃ او حفرۃ من حفر النار، کہ بے شک قبریں جو ہیں، سرکاری شاہ فرماتے ہیں کہ بے شک قبر جو ہے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے، یا پھر جہنم کے کھڈوں میں سے ایک کھڈا ہوتا ہے، آگ والے کھڈوں میں سے ایک کھڈا ہوتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ جنت ہی میں، جنت قبر ہی میں جنت یا دوزخ کا عذاب شروع ہو جاتا ہے. جیسے پہلے بھی ہم نے پچھلے درس میں پڑھا کہ اگر انسان مسلمان ہے تو اس کے لیے پہلے جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جس سے سخت بدبو اور تپش آگ کی لپٹ اور جو ہے وہاں کے نظارے اس کو دکھتے ہیں اور وہ آگ کے نظارے اس کو نظر آتے تو وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے اور جیسے ہی اس کو گرمی اور بدبو آنے لگتی ہے تو اس کو بند کر دیا جاتا ہے اور پھر جنت کی کھڑکی اس کے سامنے کھول دی جاتی ہے. جب جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے تو وہاں کی خوشبو اور وہاں کی راحت وہاں کی ٹھنڈک اس کو محسوس ہوتی ہے. اس کو کہا جاتا ہے کہ اگر تو نے صحیح جواب نہ دیا ہوتا تو تیرے لیے وہ تھا جو پہلے دکھایا گیا, اور اب چونکہ تو نے صحیح جواب دے دیے تو اب یہ ہے جو تجھے اب نظر آتا ہے. اور اگر منافق ہوتا ہے تو منافق کے لیے پہلے جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے تو وہ حسرت سے دیکھتا ہے وہاں کی نعمتوں کو, وہاں کی خوشبو آنے لگتی ہے, وہاں کی ٹھنڈی ہوا آنے لگتی ہے, اور جیسے ہی اس کی چاہت بڑھتی ہے تو فوراً اس کو بند کر دیا جاتا ہے اور جہنم کی کھڑکی کھولی جاتی ہے جہاں سے سخت بدبو اور آگ کی لپٹ آتی ہے اور عذاب نظر آتا ہے تو خوف زدہ ہوتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے اگر تو نے دنیا میں صحیح طور پہ ایمان لایا اور اللہ اس کے رسول کو دھوکہ دینے کی کوشش نہ کی ہوتی اور صحیح طور پہ ایمان لاتا تو تیرے لیے وہ تھا جس کے لیے حسرت کرتا ہے, اور اب تیرے لیے معاذ اللہ یہ جہنم ہے جو اس کا تم ہمیشہ رہے گا. تو اس کا عذاب پھر دگنا ہو جاتا ہے اس سے کہ اس کو دکھا دیا جاتا ہو کہ اگر یہ ایمان لاتا تو آج جنت میں ہوتا, لیکن ہائے افسوس کے دھوکہ دینے کی کوشش کی معاذ اللہ تو اب یہ جہنم میں سڑنا ہے. تو وہ بھی ایک دلیل ہے موجود کہ عذاب قبر اور قبر میں نعمتیں حاصل ہوتی ہے. آگے ارشاد ہوتا ہے اور یوں ہی نعمتیں برحق ہیں, وہ میں الحمدللہ بیان کر چکا کہ نعمتیں بھی قبر میں پائی جاتی ہیں اور دونوں جسم روح دونوں پر ہیں. یعنی اگر جب عذاب ہوتا ہے آگ کا عذاب یا کسی اور سزا کا عذاب تو کوئی یہ نہ سوچے کہ بھائی صرف روح کو ہوتا ہے, صرف روح کو ہوتا ہے یا صرف جو ہے انسان کی روح کو دکھایا جاتا ہے تو انسان کی روح صرف افسوس کرتی ہے یا انسان کی روح ان چیزوں کو دیکھ کر کے محظوظ ہوتی ہے, ایسا نہیں ہے. جسم اور روح دونوں کو تکلیف ہوتی ہے یا پھر جسم اور روح دونوں کو نعمتیں ملتی ہے, جیسا کہ اوپر گزر چکا. جسم اگرچہ گل جائے جل جائے خاک ہو جائے مگر اس کے اجزاء عقلیہ قیامت تک باقی رہیں گے. یہاں پر کچھ لوگ شاید پڑھتے ہوں گے سائنس کے بارے میں, ہر انسان کے جسم میں چھوٹے چھوٹے جسیمے ہیں جس کو ہم سیلز کہتے ہیں, اور اس کے بال کے جسیمے سے لے کر کے پیر کے ناخن کے جسیمے تک سب کے اندر ایک کوڈ لکھا ہوا ہوتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں ڈی این اے, ڈی این اے ڈائیوکسی رائبو نیوکلک ایسڈ اس کا اصل نام. وہ ڈی این اے جو ہے انسان کا, خربوں انسان دنیا میں تقریباً ہر انسان کا ڈی این اے الگ ہوتا ہے, ہر انسان کا ڈی این اے الگ ہوتا ہے, کا شاید و نادر کسی کا ڈی این اے قریب قریب میچ ہوتا ہے, ورنہ خربوں انسان اللہ نے پیدا فرمائے ہر انسان کا ڈی این اے الگ الگ ہوتا ہے. تو شاید اسی کی طرف یہاں پہ اشارہ ہوتا ہے, آپ شاید فرماتے ہیں کہ اس کے اجزاء اصلیہ قیامت تک باقی رہیں گے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ لوگ جو ہزاروں سال پہلے مر بھی چکے ہیں نا, ان کی قبریں کھود کر کے ان کا ڈی این اے ٹیسٹ کر کے یہ وہی آدمی ہے, یہ وہی آدمی ہے یا نہیں, اس کے بارے میں یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ فلاں آدمی کو یہاں دفن کیا گیا, فلاں آدمی کو یہاں دفن کیا تھا, اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کر کے معلوم کرا لیتے. اگر کوئی کہتا ہے میں فلاں بادشاہ کی اولاد ہوں تو اس کا ڈی این اے ٹیسٹ لیتے ہیں, اور پھر اس بادشاہ کا اگر کہیں کوئی سیمپل مل جائے اس کے بال کا یا اس کی کسی چمڑی کا یا اس کے ناخن کا کوئی سیمپل مل جائے تو اس سے میچ کر کے بتا سکتے ہیں کہ ہاں یہ شخص جو آج دعویٰ کرتا ہے میں فلاں بادشاہ کی اولاد ہوں, تو وہ ڈی این اے سے میچ کر کے بتا سکتے ہیں کہ ہاں یہ اسی کی اولاد ہے, ہاں یہ اسی کی اولاد ہے. شاید یہاں پر اسی کی بات ہو رہی ہے کہ شاید ہو, لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہر انسان کے اجزاء اصلیہ کبھی خراب ہو, انسان کا جسم جل جائے سڑ جائے جیسا بھی ختم ہو جائے لیکن وہ اجزاء اصلیہ باریک رہتے ہیں اور انہی پر روز قیامت دوبارہ ترکیب جسم فرمائی جائے گی. یعنی اسی اجزاء پر اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ انسان کو کھڑا کرے گا, اسی ڈی این اے سے یا اسی جو یہاں پر عجب الضم کہا گیا ہے اسی پر انسان کو دوبارہ کھڑا کیا جائے گا. بلکہ آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ اگر کسی کا ڈی این اے سیمپل لے لیا جائے, ڈی این اے سیمپل لے لیا جائے تو اسی سیمپل پر دوسرا انسان کھڑا کیا جا سکتا ہے, دوسرا انسان دنیا میں کھڑا کیا جاتا ہے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرمایا گیا اس طرح نہیں. یہاں پر کسی اور جسیمے کے اندر وہ ڈی این اے سیمپل ڈال کر کے پھر کسی عورت کو حاملہ اس سے کر کے اس کے اندر پھر بچہ پیدا ہوگا, ہو بہ اس کا ڈی این اے اس کی شکل گول کیسے ہوگا اس کا ویسے ہی ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ قدرت رکھتا ہے, اس کی قدرت کی کوئی انتہا نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ زندہ کرنے پر بھی ضرور قادر ہے اور اسی حیات پر اسی جسم پر اس کو دوبارہ پیدا فرمائے گا جس زندگی جس حیات پر وہ دنیا میں رہتا تھا. آگے شرح فرماتے ہیں کہ یہ عجب الزم کہتے ہیں اسے کہ نہ کسی خوردبین سے نظر آ سکتے ہیں, نہ آگ انہیں جلا سکتی ہے, نہ زمین انہیں گلا سکتی ہے, وہی تخم جسم ہے مطلب جسم کا اصل ہے یعنی یہاں سے جسم بن سکتا ہے. لہذا روز قیامت روحوں کا اعادہ یعنی روحوں کا دوبارہ پلٹنا اسی جسم میں ہوگا جس جسم کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرما دے گا بڑھا دے گا مٹی سے دوبارہ, اسی کے اندر اسی جسم اسی روح کا دوبارہ آنا ہوگا, نہ یہ کہ کسی اور جسم میں آئے گا اسی جسم میں واپس آئے گا. اور بالائی زائد اجزاء کا گھٹنا بڑھنا جسم کو نہیں بدلتا. جیسے یہاں پہ ایک مثال دیتے ہیں کہ انسان کا جو اصلی جسم ہے وہ ڈی این اے سے بالکل سمجھ بن گیا ہے, جیسے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے پھر وہ بچہ بڑا ہوتا ہے پھر بوڑھا ہوتا ہے تو اس کے جسم میں گوشت بڑھتا ہے ہڈیاں بڑی ہو جاتی ہیں, پھر جب بوڑھا ہوتا ہے تو ہڈیاں وہاں پہ چھوٹی ہونے لگتی ہیں گوشت گلنے لگتا ہے وزن کم ہونے لگتا ہے. لیکن ہم یہ تو نہیں کہتے کہ جسم بڑھ گیا چھوٹا ہو گیا تو وہ انسان بدل گیا, انسان وہی رہتا ہے, انسان کی انسان میں تبدیلی نہیں آتی, انسان وہی رہتا ہے. تو یہاں پر وہ مثال دے کر کے سمجھا رہے ہیں کہ انسان وہی رہتا ہے. اسی طرح انسان کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں دوبارہ پیدا فرمائے گا تو اسی جسم میں اس کی اصلی روح کو دوبارہ ڈالے گا, کسی اور جسم میں نہیں, اس کا وہی اصلی جسم ہوگا جس میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو داخل فرمائے گا. پھر وہی گوشت اور ہڈیاں کے خاک یا راکھ ہو جاتی ہے, ان کے ذرے کہیں بھی مشترک ہو گئے ہوں رب عز و جل انہیں جمع فرما کر اس پہلی حیات پر لا کر انہیں پہلے اجزاء اصلیہ پر ہی کہ محفوظ ہیں ترکیب دے گا اور ہر روح کو اسی جسم سابق میں بھیجے گا. بات ہو چکی, اسی کا نام حشر ہے. عذاب و تنعیم قبر کا انکار وہی کرے گا جو گمراہ ہے, جو معاذ اللہ گمراہ ہے. بات تفصیل سے سمجھ میں آ گئی کہ جس جسم کے ساتھ دنیا میں انسان رہتا ہے اسی جسم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوبارہ پیدا فرمائے گا اور اسی جسم میں اس کی روح کو داخل فرمائے گا. یہ نہیں کہ پھر دنیا سے جب واپس اٹھیں گے قیامت کے دن تو ایک نئے طرح کا جسم ملے گا اور اس میں روح کو ڈالا جائے گا اور پھر اس کو حساب و کتاب دیا جائے گا. اگر اس کی تفصیل آپ کو سننی ہو تو ہماری ایک تقریر اس میں گزری ہے, بلکہ تین تقریر ہوئی ہے مٹی اور پانی کے بارے میں, مٹی اور پانی کے بارے میں, جس میں ثابت یہ کیا گیا تھا کہ انسان جس مٹی سے بنا ہے اسی مٹی سے دوبارہ اٹھا جائے گا. تو قرآن پاک کی آیت ہے کہ ہم نے اسی مٹی سے تم کو پیدا فرمایا اور اسی میں تم کو لوٹائیں گے اور اسی سے تم کو دوبارہ زندہ کریں گے, ہے نا. جب وہ کون سی آیت کریمہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى, اسی سے تم کو دوبارہ پیدا فرمائیں گے. تو یہ آیت کریمہ اس پر بھی دلالت کرتی ہے کہ وہی مٹی ہوگی وہی جسم ہوگا جس میں انسان کو دوبارہ اس کی روح کو ڈالا جائے گا. آگے ارشاد ہوا کہ اس کا انکار کرنے والا یعنی عذاب قبر کا انکار کرنے والا, باقی چیز کی بات نہیں ہو رہی, عذاب قبر کا انکار کرنے والا اہل سنت کے نزدیک کیا ہے, من انکر عذاب قبر فہو مبتدع, یعنی جو عذاب قبر کا انکار کرے وہ اہل سنت کے نزدیک بدعتی ہے. کیا ہے؟ بدعتی ہے, کافر نہیں کہتے لیکن بدعتی کا مطلب گمراہ ہے, بد مذہب ہے. لہذا ایسے لوگوں کو سمجھانا ضروری ہے کہ بھائی عذاب قبر حق ہے, اور ایک نہیں آیت بلکہ میرے نزدیک کم از کم 8-10 آیتوں سے قرآن پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ عذاب قبر قبر میں دیا جاتا ہے, بلکہ نعمت بھی قبر میں مہیا کی جاتی ہے, اور احادیث مبارکہ اس میں تو بہت.
احادیث مبارکہ تو اس میں بہت ساری ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم حتیٰ کہ ایک دعا ارشاد فرماتے ہیں, آپ نے یہاں تک دعا فرمائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے, یا رب مجھے دجال کے فتنے سے بچانا, امت کی تعلیم کے لیے, پھر دجال کے فتنے سے بچانا, عذاب جہنم عذاب نار سے بچانا اور عذاب قبر سے بچانا, یہ حضور کی دعا میں شامل ہے. اور بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کی راویہ ہے کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی دعا اکثر فرمایا کرتے تھے. معلوم یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم امت کو تین چیزوں کی سخت تعلیم دیتے تھے بار بار, کہ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے اللہ سے مدد چاہو, دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے اللہ سے مدد چاہو, اور قبر کے عذاب سے اللہ کی مدد چاہو, اس کی پناہ چاہو. اس پر ایک حدیث پاک مجھے یاد آئی کہ ایک شخص تھا بنی اسرائیل کا, اس کو یہ تھا کہ اگر انسان کے اجزاء بکھر جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے حساب نہیں لے گا, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے حساب نہیں لے گا. سخت گنہگار تھا, بخاری شریف کی حدیث, بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا سخت گنہگار تھا, اس کو دل میں خوف آیا کہ اب تو مرنے کا ٹائم ہے, مرنے کا وقت آ گیا, اب مرنے کا وقت آ گیا, رب تعالیٰ کو حساب دینا ہے, تو میں حساب کیسے, میں حساب کیسے دوں گا. تو اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا جب میرا وصال ہو جائے, میں مر جاؤں, تو مجھے دفن مت کرنا, مجھے دفن مت کرنا, بلکہ میرے جسم کو جلا دینا, میرے جسم کو جلا دینا, اس کے بعد جو راکھ ملے اس راکھ کو ہوا میں اڑا دینا, مختلف جگہوں پہ ہوا میں اڑا دینا, جب وہ بکھر جائے گی, جب وہ بکھر جائے گی, تو اس کے ذہن میں یہ تھا کہ جب وہ بکھر جائے گی تو اللہ تبارک تعالیٰ مجھ سے حساب نہیں دے گا. بار کہتے تو اس کے بچوں نے ایسے کیا, اس کا وصال ہو گیا, اس کی وصیت کے مطابق اس کو جلا دیا, اس کو جلانے کے بعد ان کے ہاتھ میں جو راکھ آئی اس راکھ کو انہوں نے مختلف جگہوں پہ اڑا دیا ہوا میں, کہ ایسا بکھر جائے کہ اس کو کوئی جمع نہ کر سکے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وہی بات, ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جسم کو دوبارہ زندہ کروایا, اس میں روح ڈالی اور اس کو پوچھا اے بندے تو مجھے حساب دے سکتا ہے, کہ یا رب میں حساب دوں, تو تُو نے ایسا کیا کیوں کیا کہ تُو نے اپنے جسم کو جلوا دیا, حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے سب کی نیتوں کو جانتا ہے. اس سے پوچھا کہ اے میرے بندے تُو نے ایسا کیوں کیا کہ اپنی راکھ کو اڑوا دیا, اس نے عرض کی یا رب مجھے خوف تھا اس بات کا کہ تم اسے حساب دے, میں تو گنہگار بندہ ہوں, میں اس بات سے ڈرا کہ میں تجھے حساب کیسے دوں گا. تو رب کریم نے ارشاد فرمایا, بخاری شریف کی حدیث سرکار دو عالم سب فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے کریم نے ارشاد فرمایا تیرا یہ خوف ہمیں پسند آ گیا, یا میں نے تجھے بخش دیا, یا میں نے تجھے بخش دیا, کتنے ہی گناہ تھے تیرے لیکن تیرے دل میں میرا خوف تھا. اب دیکھیں کتنا گنہگار تھا, اس کو احساس تھا کہ میں نے پتہ نہیں کتنے گناہ کیے, حتیٰ کہ اتنا اس کو خوف ہو گیا کہ میں جواب کیسے دوں گا اپنے رب کو, تو اس نے بچوں کو کہہ دیا کہ ایسا کرنا کہ میرے جسم کو بکھیر دے دیں. حالانکہ یہاں پہ آیا بدعت یہ کہ جو شخص عذاب قبر کا انکار کر دے تو بدعت یہ, اس نے عذاب قبر کا انکار نہیں کیا لیکن خوف تھا اس کو کہ یار میں اپنے رب کو حساب کیسے دوں گا, میں تو بہت سب دنے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی یہ ادا پسند آ گئی, اس کی یہ ادا پسند آ گئی, فرمایا کہ تیری یہ ادا پسند آ گئی, کیا میں تجھے بخش دیا. اور آگے یہاں پر دلائل کے طور پہ یہاں پر علامہ صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جمع ہونا اور اس میں روح اور جسم کے ساتھ کھڑے ہونا, اس پر دلائل دیتے ہیں. ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون, کہ قیامت کے دن دوبارہ پھر ان کو زندہ کیا جائے گا. اور اس کے آگے بھی فرمایا کہ جب سورہ یاسین میں لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ ہمیں دوبارہ زندہ کیسے کرے گا, یہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب کو کہتے ہیں کہ تم مر جاؤ گے, اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو زندہ فرمائے گا, تو کیسے زندہ فرمائے گا ان ہڈیوں کو ان گوشت کو, حالانکہ وہ بالکل گل سڑ چکی ہوں گی, وہی رمیم تھا, وہی رمیم یعنی ہڈیاں بالکل پوشیدہ ہو چکی ہوں گی, مٹی ریزہ ریزہ ہو چکی ہوں گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد ہے, قل یحیی الذی انشأها اول مرہ, کہ محبوب آپ ارشاد فرما دیجیے, قل یحیی الذی انشأها
اول مرہ وہی ان کو دوبارہ پیدا فرمائے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا فرمایا. تو پہلی بار پیدا فرمانا اللہ کا زیادہ تعجب خیز اور مشکل کام ہے مظاہر سے. اللہ کے لیے تو سب آسان ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو اس وقت پیدا فرمایا جب تمہاری ہڈیاں بھی نہیں تھی, گوشت بھی نہیں تھا, مٹی بھی نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہ ہونے میں سے تم کو انسان بنایا. تو اب تو کچھ ہے, ہڈی بھی تو ہے, مٹی بھی تو ہے, کچھ تو ہے. تو پہلے جو ارشاد فرمایا کہ پہلے جب زندہ فرمایا تو وہ تمہارے نزدیک زیادہ مشکل ہونا چاہیے. تو جس نے وہ کر لیا وہ یہ بھی کر لے گا, جس نے وہ کر لیا یہ بھی کر لے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین رکھنا چاہیے کہ جب اس نے کہہ دیا ہے کہ عذاب قبر ہو سکتا ہے, حضور نے ارشاد فرما دیا تو عذاب قبر حق ہے, اور صرف عذاب قبر کا انکار کرنے والا صرف عذاب قبر کا, حساب کتاب کی بات نہیں ہوتی, عذاب کا انکار کرنے والا وہ بدعتی ہے ہمارے اہل سنت کا. آگے عقیدہ نمبر 10, مردہ اگر قبر میں دفن نہ کیا جائے تو جہاں پڑا رہ گیا پھینک دیا گیا, غرض کہیں ہو اس سے وہیں سوالات ہوں گے اور وہیں ثواب یا عذاب اسے پہنچے گا, یہاں تک کہ جسے شیر کھا گیا تو شیر کے پیٹ میں سوال, ثواب و عذاب جو کچھ ہو وہ پہنچے گا, جو کچھ ہو وہ اس کو وہیں پہنچے گا. اب کوئی کہے کہ بھائی قبر میں تو بات سمجھ میں آتی ہے, قبر میں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی قبر میں فرشتے آئیں گے, لمبے لمبے ناخن ہوں گے, خوفناک شکل ہوگی, آگ جیسی, دیو جیسی, آگ جیسی جو ہے بڑی بڑی آنکھیں ہوں گی, وہ قبر کو چیر پھاڑ کر کے اندر آ کر کے پھر سوال کریں گے. شیر کے پیٹ میں کیا ہوگا, شیر کے پیٹ میں کیسے سوال کریں گے؟ بھائی جو رب شیر کے پیٹ میں غذا پہنچا سکتا ہے اور ماں کے پیٹ میں بچے کے اندر روح ڈال سکتا ہے, ماں کے پیٹ میں بچے کو زندگی دے سکتا ہے, پال سکتا ہے, اس کی نشو نما کر سکتا ہے, ایک قطرے سے, پانی کے قطرے سے لوتھڑا بنا سکتا ہے, پھر گوشت بنا سکتا ہے, اسی میں ہڈیاں, اسی میں خون, اسی میں دوسرا گوشت لا کر کے پھر اس میں روح ڈال سکتا ہے, فرشتے کے ذریعے سارے کام کروا سکتا ہے, وہ فرشتوں کے ذریعے کہیں بھی حساب بھی لے سکتا ہے, کہیں بھی حساب بھی لے سکتا ہے. تو یہاں پر یہ عقیدہ یہ ہے کہ انسان کہیں بھی ہو, یہ نہیں کہ بھائی انسان صرف قبر میں جائے گا تو قبر کا عذاب پہنچے گا اور قبر میں اس کو ثواب پہنچے گا, نہیں, قبر سے مراد وہ ہے کہ جہاں وہ پہنچ گیا مرنے کے بعد, چاہے وہ شیر کے پیٹ میں پہنچ گیا, چاہے وہ آگ میں جھلس کے ختم ہو گیا, چاہے وہ پانی میں ڈوب کر کے وہیں پر ختم ہو گیا, یا مچھلیوں نے اس کو کھا لیا, ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, نہیں, ایسا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے اور جہاں وہ پہنچا وہی اس کو قبر سمجھنا چاہیے, اور قبر کے سوال اور جواب اور عذاب و تنعیم وہیں پر اس کو ہوتا رہے گا. آگے ارشاد ہوتا ہے مسئلہ, انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام اور علماء دین اور شہداء اور حفاظ قرآن کے قرآن مجید پر عمل کرتے ہوں, اور وہ جو منصب محبت پر فائز ہیں, اور وہ جسم جس نے کبھی اللہ عز و جل کی معصیت نہ کی ہو, اور وہ کہ اپنے اوقات درود شریف میں مستغرق رکھتے ہیں, ان کے بدن کو مٹی نہیں کھا سکتی, ان کے بدن کو مٹی نہیں کھا سکتی. یہاں پر مسئلہ آپ نے ارشاد فرمایا, دوبارہ پڑھتے ہیں, بڑا محبت بڑا اور ایمان افروز مسئلہ آپ نے بیان فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام اور علماء دین اور شہداء اور شہداء اور حافظ قرآن کے قرآن مجید پر عمل کرتے ہوں, اور وہ جو منصب محبت پر فائز ہے, اور وہ جسم جس نے کبھی اللہ عزوجل کی معصیت نہ کی, اور وہ کہ اپنے اوقات درود شریف میں مستغرق رکھتے ہیں, ان کے بدن کو مٹی نہیں کھا سکتی. اور آگے ارشاد فرماتے ہیں, جو شخص انبیاء علیہ السلام کی شان میں یہ خبیث کلمہ کہے کہ مر کے مٹی میں مل گئے, گمراہ, بدین, خبیث اور مرتکب توہین ہے, مرتکب توہین ہے. اس پر بات آگے کرتے ہیں پہلے آپ نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام اور شہداء کرام اولیاء کرام اور علماء دین ان سب کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے جسم کو مٹی نہیں کھا سکتی. کیوں؟ یہاں پر بہت سارے دلائل آپ نے پیش کیے. دلائل میں سب سے پہلے قرآن پاک کی دو آیات آپ نے ارشاد فرمائی یہاں پر دلیل کے طور پہ, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے, بڑی مشہور معروف ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اور ہرگز نہ کہو ان لوگوں کے بارے میں کہ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے. کیا نہ کہو؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, کہ وہ میت ہے, وہ مردہ ہے. یہ ان لوگوں کے بارے میں ہرگز نہ کہو کہ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں, بل احیاؤں, بلکہ وہ زندہ ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العزت خود ارشاد فرمایا ہے بلکہ وہ زندہ ہے. وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ, بلکہ حقیقت بات تو یہ ہے کہ تمہیں شعور نہیں ہے, یہاں پر تمہیں شعور نہیں کا مطلب یہ ہے کہ دو چیزیں, یا تو تمہیں عقل نہیں, اس طرح کی بکواس کرنے والوں کو عقل نہیں, یا یہ کہ ان کی زندگی ایسی ہے کہ تم اس کا احساس نہیں کر پاتے. یعنی وہ زندہ ہے تمہیں نظر نہیں آتے, وہ کھاتے پیتے ہیں تمہیں نظر نہیں آتے, ان کا کھانا پینا چلنا بولنا اٹھنا بیٹھنا زندہ رہنا تمہارے شعور میں تمہارے احساس میں نہیں ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے میں گواہی دے رہا ہوں کہ وہ زندہ ہے, وہ زندہ ہے. تو ولا تقولوا, مت کہو ان لوگوں کے بارے میں جن کو اللہ کی راہ میں موت آئی ہے کہ وہ معاذ اللہ مردہ ہے, بلکہ وہ تو زندہ ہے اور تمہیں کو جو ہے شعور نہیں ہے. آگے ارشاد فرمایا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون, کہ تم ہرگز گمان بھی نہ کرو. پہلے تو کہا کہ مت کہو, بہت سارے ہمارے علماء یہاں پہ کہتے ہیں کہ پہلے کہا گا کہ مت کہو ان کے بارے میں کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ان کو مردہ مت کہو. تو کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ کہنے کے لیے منع کیا گیا ہے, دل میں سوچنے کے لیے منع تو نہیں کیا گیا, لیکن اصل بات یہ بھی نہیں ہے. اسی آیت میں بھی دلیل موجود ہے کہ اللہ تبارک کہتا ہے بل احیاء, بلکہ وہ زندہ, اسی آیت میں کہہ دیا وہ زندہ ہے تو پھر اس وقت بھی گمان کرنا بھی منع ہے, اسی وقت سے گمان کرنا منع ہے. لیکن کوئی بیوقوف یہ کہہ سکتا ہے نا کہ اللہ نے کہنے کو منع کیا, گمان کرنے کو منع نہیں کیا, حالانکہ پہلے بھی یہ کہہ دیا بل احیاء وہ تو زندہ ہے. دوبارہ اللہ تبارک رسول آل عمران میں ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ, کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں ان کو مردہ گمان بھی نہ کرنا. کہنا بولنا تو دور کی بات, ان کے بارے میں گمان تک نہ کرنا. بل أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ, وہ اللہ کے نزدیک زندہ ہے, اللہ کے نزدیک زندہ ہے. یرزقون, اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے. اب یہاں پہ لفظ عند ربہم میں ایک بڑی لطیف بات سمجھ میں آئی. عند ربہم ہوتا ہے نا کہ اللہ کے نزدیک, کہ بھائی میرے نزدیک, کوئی کہنا کہ میرے نزدیک بہت اچھا آدمی, یعنی میرے خیال سے, میرے سوچ کے مطابق, میری سوچ کے مطابق وہ بہت اچھا تھا. کوئی کہے نہیں نہیں میرے نزدیک وہ بہت برا تھا, میری سوچ کے مطابق وہ بہت برا تھا. لیکن یہاں پر جو لفظ ہے بل احیاء عند ربہم, یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ کے وہ قریب ہیں, وہ اللہ کی سوچ کے مطابق زندہ نہیں ہے, وہ اللہ نے ان کو زندہ رکھا ہے, وہ اللہ کے بہت قریب ہے. یرزقون, وہ اللہ کی طرف سے رزق پاتے ہیں, وہ اللہ کی طرف سے رزق پاتے ہیں. تو جب یہ دو دلیل موجود ہوں کہ بھائی جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کو مردہ گمان بھی نہ کرنا, ان کو مردہ کہنا بھی نہیں, تو پھر انسان کو کوئی چارہ نہیں رہتا, کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ ان کے بارے میں یہ کہے کہ معاذ اللہ وہ مر گئے یا وہ مردہ ہے. اب یہاں پر ایک بات یہ سمجھ آتی ہے کہ لوگ کہیں یہاں تو شہدا کے بارے میں, یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارے
گئے ہیں تو آپ یہ بتائیے کہ اللہ کی راہ میں مارے جانے سے مطلب کیا ہے؟ کیا ضروری ہے کہ گولی کھایا تب جا کے مرا؟ کیا ضروری ہے کہ تلوار سے کٹا تب جا کے مرا؟ اللہ کی راہ میں مرنا تو طالب علم کے لیے بھی ثابت ہے. طالب علم جب تک انسان طالب علم ہے اگر وہ مر گیا تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے راستے میں تھا. کس میں تھا؟ اللہ کے راستے میں تھا. یہ طالب علم کا شان ہے کہ جب وہ طالب علم علم طلب کر رہا ہے اس وقت بھی وہ اللہ کی راہ میں ہے. تو جو عالم دین ہو, جو عالم دین ہو وہ تو طالب علم کا استاد ہے, تو طالب علم کا بھی استاد ہے. اور اگر طالب علم کے استاد کا یہ عالم ہے جو عالم دین ہے تو پھر جو نبی ہو اس کا کیا عالم ہوگا؟ اس کا کیا عالم ہوگا؟ تو شہید تو وہ ہوتا ہے جو نبی کے کہنے سے یا پھر کسی ولی کے کہنے سے یا پھر کسی عالم دین کے کہنے سے یا پھر کسی طالب علم کے کہنے سے شہادت کے منصب پہ فائز ہوا. اس لیے کہ انہوں نے اس کو راستہ بتایا کہ جنگ کرنا ہے, جہاد کرنا ہے, اور تب جا کر کے اس کو شہادت حاصل ہوئی. تو شہادت جو تلوار سے حاصل ہوئی, شہادت جو گولی سے حاصل ہوئی, شہادت جو جنگ کے میدان میں حاصل ہوئی, اس سے افضل شہادت وہ ہے کہ جس کی وجہ سے دوسروں کو جہاد کا راستہ پتہ چلا. اور اللہ والے تو وہ ہوتے ہیں کہ دن رات اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو فنا کر سکتے, اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو یاد میں اور راہ میں اپنے آپ کو بنا کرتے رہتے ہیں. ان کو ہر وقت جو ہے وہ موت آتی رہتی ہے. اس دنیا سے انہوں نے اپنے آپ کو ایسا کنارہ کیا ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں ہوتے ہی نہیں. وہ ہر وقت جو ہے اللہ سے محبت میں اتنے وارفتہ ہوتے ہیں, اللہ کی ذات میں اور اس کے ذکر میں اتنے فنا ہوتے ہیں کہ وہ اس دنیا میں جو ہے وہ فنا فی اللہ ہو چکے ہوتے ہیں یا فنا فی الرسول ہو چکے ہوتے ہیں. تو ان کی موت اور ان کی شہادت جو جہاد کی شہادت ہے اس سے کہیں افضل, اس سے کہیں افضل ہوتی ہے. اسی لیے یہاں پر ارشاد فرمایا سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام بنا, کہ انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اکرام, پھر اس کے بعد تھا علماء دین, اس کے بعد کہا اور شہداء, اس کے بعد شہداء, اس کے بعد ارشاد فرمایا حافظان قرآن کی قرآن مجید پہ عمل بھی کرے. صرف نہیں کہ صرف یاد کر لیا قرآن پاک, قرآن پاک پہ عمل بھی کرتا ہو ایسا حافظ قرآن, اور وہ جو منصب محبت پر فائز ہے ان کے بارے میں لکھا. اور جو منصب محبت پہ فائز ہے, کون سے محبت, کس سے محبت, کس سے محبت؟ اللہ اس کے رسول دونوں سے محبت. جو اس منصب پہ فائز ہوتے ہیں اللہ اس کے رسول سے شدید محبت پر, ان کو یہ مرتبہ ملتا ہے کہ ان کے جسم کو بھی قبر کی مٹی خراب نہیں کر سکتی. سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا کہ جب آپ کو آپ کا وصال ہوا اور آپ کی آپ کے حجرے کے دروازے کو کھولا گیا, تو حجرے کا دروازہ کھولا گیا تو چہرے انور پر ماتھے شریف پہ لکھا ہوا تھا ھذا حبیب اللہ, یہ اللہ کے حبیب ہیں, اللہ ان سے محبت فرماتا ہے, یہ اللہ کے حبیب ہیں, اللہ ان سے محبت فرماتا ہے. مات ان کو موت آئی, یہ مر گئے ان کو موت آئی. کیسے؟ مات فی حب اللہ, ان کو اللہ کی محبت میں موت آ گئی. مات فی حب اللہ, جو منصب محبت پر فائز ہے. سیدنا خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, کسی تلوار سے آپ کو موت نہیں آئی, کسی خنجر سے موت نہیں آئی, کسی زہر سے موت نہیں آئی, کسی گولی سے بم سے موت نہیں آئی. شہادت کی موت جو ہم سمجھتے ہیں کہ جہاد کے دوران موت, ویسی موت نہیں آئی, لیکن اللہ کی محبت میں موت آئی. مات فی حب اللہ, اللہ کی محبت میں موت آئی. تو ان کا مرتبہ عام شہید سے کہیں اونچا ہے. اولیاء اکرام اور اللہ کی محبت میں جینے مرنے والے, ان کا مرتبہ اور ان کا شہادت کا مرتبہ عام شہیدوں سے بھی کہیں اونچا ہوتا ہے. اور وہ جسم جس نے کبھی اللہ عز و جل کی معصیت نہ کی, اور وہ کہ اپنے اوقات درود شریف میں مستغرق رہتے ہیں, ان کے بدن کو بھی مٹی نہیں کھا سکتی. یہاں پر ایک اور بڑی پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ جو لوگ صبح و شام درود شریف پڑھتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر, وہ بھی اللہ کے رسول سے محبت کر رہے ہیں. اور اللہ کے رسول سے محبت جو ہے اللہ کی محبت, اللہ کے رسول سے محبت انسان کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں, اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. تو رسول پاک سے محبت دراصل حقیقت میں اللہ سے محبت ہے. تو ان پر درود شریف پڑھنے والا ایک طرح سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے, دلیل لیتا ہے کہ میں حضور سے محبت کرتا ہوں, میں اللہ سے محبت کرتا ہوں. تو ایسا شخص جو اپنا وقت درود شریف پڑھنے میں ہی گزارتا ہو, ظاہر دوسرے فرض بھی ادا کرتا ہو, ایسا نہیں کہ فرض میں ادا کرتا ہوں صرف درود پڑھتا ہوں, بلکہ جتنا بھی فارغ وقت ہے اپنا وقت جو ہے درود شریف میں گزارتا ہو, اس کے لیے بھی یہ ہے کہ اس پر یہ چیز حرام ہے مٹی کے لیے کہ اس کے جسم کو وہ کھائے. سیدنا ابو درداء, اس میں اور کچھ دلائل آپ نے ارشاد فرمائے ہیں کہ سنن ابن ماجہ میں یہ لکھا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں کہ سیدنا ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں, اس کے راوی ہیں, کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم, کہ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر جمعے کے دن درود شریف بھیجنے کی کثرت کرو, فانہ مشہود تشہدہ الملائکہ, کہ یہ گواہی کا دن ہے, یہ گواہی کا دن ہے, یعنی جو درود شریف پڑھتا ہے اس پر فرشتے جو ہے گواہ ہو جاتے ہیں, اس پر فرشتے گواہ ہو جاتے ہیں, اور کوئی ایسا نہیں, نہیں اصلی علیہ الا عربت علی الصلاۃ, کہ کوئی ایسا نہیں مجھ پر درود شریف پڑھنے والا کہ اس کا درود مجھ پر پیش نہ کیا جاتا ہو حتیٰ کہ وہ درود شریف پڑھنا بند نہ کر دے. جب تک وہ درود شریف پڑھ رہا ہے اس کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ درود شریف پڑھنے سے فارغ ہو جائے. اب اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے. آگے ارشاد ہوتا ہے کہ ایک شخص نے کہا, وہ بعد الموت, یا رسول اللہ آپ کے پردہ فرمانے کے بعد بھی ایسا ہوگا؟ کیونکہ حضور نے تو اپنے حیاتی میں یہ بتایا نا کہ جمعے کے دن مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھو, اس لیے کہ یہ گواہی کا دن, شہادت ہوتی ہے اس کے دن, یعنی فرشتے گواہ ہو جاتے ہیں جس پر, جس نے درود شریف پڑھا اس کی گواہی دیتے ہیں کہ اس نے درود شریف پڑھا اور اس کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے جب تک کہ وہ درود شریف پڑھتا رہے, آتے رہتے ہیں اس کو درود جب تک کہ وہ فارغ نہ ہو جائے اس کا. پھر اس پر صحابہ نے عرض کی, یا رسول اللہ وبعد الموت, یعنی یہ تو حیاتی میں ہو رہا ہے اور موت کے بعد کیا ہوگا, یعنی آپ جو پردہ فرما لیں گے اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ بعد کہ موت کے بعد بھی ہوگا, میرے پردہ فرمانے کے بعد بھی ہوگا. کیوں؟ ان اللہ حرم علی الارض, کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے حرام فرما دیا ہے, ان تاکل اجساد الانبیاء علیہم علی الارض, ان تاکل اجساد الانبیاء علیہم السلام, فنبی اللہ حی یرزق, کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر حرام فرما دیا ہے کہ کسی بھی نبی کے جسم کو وہ کھائے. صرف میرے جسم کی بات ہو, کسی بھی نبی کے جسم کو وہ کھائے, یہ زمین پر حرام قرار فرما دیا اللہ تبارک و تعالی نے, اس لیے کہ نبی جو ہے اللہ کی یہ تمام کتاب کیا ہے, ہم جو فرماتے ہیں فنبی اللہ حیون, کہ اللہ کے نبی زندہ ہے. کتنی پیاری دلیل ہے, حضور خود ہی ساتھ, حضور خود ہی ساتھ اور انہیں رزق دیا جاتا ہے, انہیں رزق دیا جاتا ہے. اب جن کو حضور خود کہے, خود بتا دے کہ اللہ کے نبی زندہ ہے اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے, تو پھر ان کے بارے میں معاذ اللہ جو کہے کہ مر کے مٹی میں مل گئے, اس نے معاذ اللہ توہین کی یا نہیں؟ معاذ اللہ, مرتکب توہین ہے نا, معاذ اللہ رب العالمین. اور آگے اس سے دو تین چیزیں اور پتہ چلتی, ایک تو یہ کہ سرکار ارشاد فرماتے کہ جمعے کے دن اس پہ زیادہ سے زیادہ درود پڑھو, اس لیے کہ یہ آپ کا درود جو ہے مجھ پر پیش کیا جاتا ہے جب تک کہ تم درود شریف پڑھتے رہتے ہو. اب یہ اس وقت ارشاد فرما رہے ہیں جب صحابہ اکرام آپ کے ساتھ موجود ہیں اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم جسم اور روح کے ساتھ ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, جسم اور روح کے ساتھ ان کے پاس سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. اب وہ صحابہ کہتے ہیں, ان میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا, یا رسول اللہ ہم تو آپ پہ درود شریف پڑھتے رہتے ہیں, جمعہ کا دن ہو, جمعہ رات کا دن ہو, پیر کا دن ہو, کوئی بھی دن ہو, ٹھیک ہے نا, اور دنیا بھر میں یا اس زمانے میں عرب ممالک میں جہاں 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 پر اسلام پھیل چکا تھا وہاں پر لوگ بھی درود شریف پڑھتے ہوں گے, سلام مرض کرتے ہوں گے سرکار سے. کسی نے یہ نہیں کہا, یا رسول اللہ آپ سب کا سلام سنتے کیسے,
آپ سب کا سلام سنتے کیسے ہیں؟ ہم نے کسی فرشتے کو آپ کے پاس کھڑے ہو کر کے یہ پرچی دکھاتے ہوئے نہیں دیکھا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا سلام عرض کر رہا ہے، یا رسول اللہ فلاں فلاں نے سلام عرض کیا ہے، اس نے اتنے درود شریف پڑھے ہیں۔ تو صحابہ کا یہ ایمان تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس جگہ بیٹھے ہوئے بھی، لوگوں سے بات کرتے ہوئے بھی فرشتوں کا پیغام لیتے رہتے ہیں۔ ایک جگہ موجود ہے، ایک جگہ موجود ہے، مصروف نظر آتے ہیں، ازدواجی زندگی میں مصروف نظر آتے ہیں، نماز میں مصروف نظر آتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک ہی وقت میں کئی کام پر جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، قادر ہیں کہ فرشتوں سے سلام وصول بھی کر رہے ہیں، فرشتوں سے سلام وصول بھی کر رہے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں جب تک کہ وہ فارغ نہ ہو جائے اس وقت تک سلام اس پر پیش ہوتا رہتا ہے۔ تو صحابہ کرام کا ایمان تھا کہ یہ ہو رہا ہے، دنیا بھر سے سلام حضور پر آ رہے ہیں، حضور سن بھی رہے ہیں اور حضور کو پتا بھی ہے کہ کون کہہ رہا ہے۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لال درامت پہ لاکھوں سلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو پھر وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مبادل موت، ان میں سے ایک نے کہا، اور موت کے بعد کسی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ موت کے بعد تو فنا ہو جائیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ صرف یہ کہا کہ وبادل موت، کہ ہم تو ابھی یہ کر رہے ہیں، آپ جب پردہ فرما لیں تو اس وقت بھی کیا ہم اسی طرح درود شریف پڑھتے ہیں جمعے کے دن، اس کے علاوہ بھی؟ کسی نے یہ نہیں کہا کہ موت کے بعد ہم پڑھنا یہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یہاں اعتراض یہ اس بات کا نہیں ہے کہ آپ سن سکیں گے یا نہیں سن سکیں گے، آپ سمجھ رہی بات؟ یہاں سوال یہ ہو رہا ہے یا رسول اللہ جب پردہ فرما جائیں گے تو کیا اس پر بھی جمعے کے دن میں ہم اکثر درود شریف پڑھتے رہیں؟ تو حضور شاہ فرماتے ہیں کہ ہاں موت کے بعد بھی یہ کرتے رہنا، میرے پردہ فرمانے کے بعد بھی یہ تم کرتے رہنا، اس لیے کہ جس طرح ابھی درود شریف مجھ سے پیش ہوتا ہے میرے پردہ فرمانے کے بعد بھی ہوتا رہے گا۔ درود شریف پڑھیے، اللہ وسلم وبارک وبارک وسلم دائم۔ اور آگے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ جو درود شریف مستغرق رہتے ہیں، جو اس زندہ نبی پر محبت کے ساتھ درود شریف بھیجتے ہیں، وہ نبی زندہ ہے، رزق پاتے ہیں، جسم کے ساتھ زندہ ہے، اس کے اس نبی سے محبت کرنے والوں پر بھی اللہ کا ایسا کرم کہ جو کثرت سے درود پڑھے اس کے لیے بھی انشاءاللہ قبر میں اس کے جسم کو مٹی خراب نہیں کرے گی، مٹی خراب نہیں کرے گی۔ بلکہ یہاں پر ایک اور دلیل آپ نے ارشاد فرمائی ہے، کہ کفار کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے کہ کفار پہلے بہت بڑی زمین پہ رہتے تھے، پھر جب اسلام آیا، اسلام پھیلنے لگا تو ان کی زمینیں چھوٹی رہ گئی۔ کفار جس زمین پر راج کرتے تھے، جن جگہوں میں وہ رہتے تھے، خاص طور پر مدینہ شریف میں، وہ بستیاں ان کی چھوٹے رہنے لگی، اس لیے کہ مسلمان زیادہ ہونے لگے اور ان کے خود لوگ اسلام لانے لگے، تو ان کی بستیاں چھوٹی ہونے لگی اور اسلام کی بستیاں پھیلنے لگی۔ اس زمن میں ایک آیت کریمہ آئی، اس کے لیے یہاں پر بھی علامہ صاحب جو ہے دلیل دیتے ہیں، وہاں پر یہ آیا قد علمنا ما نقص الارض منهم، کہ ہم جانتے ہیں کہ زمین کس طرح ان کے لیے چھوٹی ہوتی جاتی ہے۔ کس کے لیے آیا؟ کفار کے لیے، کفار کی زمینیں کیسے چھوٹی ہوتی جا رہی ہیں، اسلام کی زمینیں کس طرح پھیلتی جاتی ہے، کس طرح زمین ان کے لیے چھوٹی کر دی جاتی ہے، یا جو کچھ بھی ویسے زمین کم کرتی جا رہی ہے۔ تو علامہ صاحب یہاں پر اس سے یہ دلیل بھی لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ کن کے جسموں کو زمین چھوٹی کرتی جا رہی ہے اور کس کے جسموں کو زمین چھوڑتی جا رہی ہے، کس کے جسموں کو زمین چھوڑ دی جاتی ہے، کسی کو خراب نہیں کر رہی۔ اور آگے ایک اور شرح صدور کی دلیل یہاں پہ ارشاد فرمائی کہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک حدیث پاک یہاں پر نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، کہ جب کوئی حامل قرآن یعنی قرآن حافظ جب دنیا سے چلا جاتا ہے اور اس کو دفن کیا جاتا ہے، تو زمین جو ہے اس کے جسم کو نہیں کھاتا،
اس کے جسم کو نہیں کھاتی, اور زمین جو ہے وہ عرض کرتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے رب سے کہ اے رب کیسے میں اس کے جسم کو کھاؤں حالانکہ اس کے جسم میں تیرا قرآن موجود ہے. اس کے جسم میں تو اس کے اندر تو تیرا قرآن تیرا کلام اس میں موجود ہے. تو یہ قرآن حافظ کی حافظ قرآن کی یہ بہت بڑی کیا کہتے ہیں معجزہ ہے اس کے لیے, کہ بشارت ہے کہ اگر وہ قرآن پاک یاد کرے اور پھر اس پر عمل بھی کرے تو اس کا جسم بھی جس جو ہے زمین نہیں کھا سکتی. فروشی پڑھ جی اللہ وسلم کے بارے میں 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 اللہ وسلم ک